صلی علی رسول کریم. یہ کتاب اکمال الشیم تقمت افتح ربانی کا اکمال الشیم جو ہے یہ مجموعہ ہے شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ کے اصلاحی ملفوظات کا. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے, روحانی تاثیر رکھی ہے, ایمانی تاثیر رکھی ہے, ایقانی تاثیر رکھی ہے, احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے, یہاں آئیں یا کہیں جائیں, ہماری طلب ایک ہی ہو کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے, اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست مائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے, اللہ کے اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے, تزکیہ یہی ہے. ہم میں سے ہر کوئی اگر دل میں جھانکے تو ہر وقت دل میں کشمکش چلتی ہے, منفی جذبات ابھرتے ہیں, غلبہ پا لیتے ہیں, مغلوب ہو جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی. اچھے جذبات بھی دل میں آتے ہیں, پتہ ہوتا ہے لیکن کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. آج کل ایک جملہ جی, سستی ہو رہی. تو یہ صلاحیت لینی ہے دل کے اندر, یہ قوت اور طاقت کہ اللہ کی ہر اطاعت مرغوب پہ طبعی بن جائے, اللہ کی ہر نافرمانی سے میں ایسے گھن آئے جیسے گندگی غلاظت سے آتی ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو یہ تاثیر دلوں میں اترے گی. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے ان کی میں تاثیر ہے. حضرت کے ارشادات جو ہیں وہ عربی میں تھے, جس کا ترجمہ جو ہے ہمارے قریب زمانے میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ فرمایا, جس میں سے پڑھا جا رہا ہے. ایک تو ملفوظ ہے عربی کا جس کا ترجمہ ہے مولانا خلیل احمد صاروقی رحمۃ اللہ فرمایا, اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انہی کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائی, کہ اس پہ سے پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں یہ ایک باب چل رہا ہے, بلکہ ختم ہی ہو رہا ہے یہ باب, جس میں وقت کی اہمیت, ہمارے اوقات جو ہیں نا, میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں کہ آج کل ٹائم مینجمنٹ ایک سبجیکٹ تو چل رہا ہے لیکن ہے نہیں. یعنی اوقات کو محفوظ کرنا کہ کوئی وقت اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, اللہ کی اطاعت میں گزرے, یہاں مقصود یہ ہے. وہ ٹائم مینجمنٹ تو یہ ہے کہ ٹائم کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم دنیا زیادہ کمائیں, مال زیادہ کمائیں, ہیں دنیا میں عزت زیادہ ملے, وہ بھی ایک مقصود ہے اسی کے لیے ہے. یہاں یہ مقصود ہے کہ جو ہمارا اصل مقصد زندگی ہے اس پر آ جائے. تو اوقات بہت قیمتی ہیں, اسی کے تعلق سے یہ باب چل رہا ہے. تو اس پہ فرماتے ہیں, عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے. کلام مختصر ہے لیکن اس کے ایک بہت بڑا مضمون چھپا ہوا ہے. عمر گزشتہ کا عوض نہیں اور عمر موجود بے بہا ہے. اس کے فائدے مولانا گنگوئی نے فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عمر گزر گئی اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے. اگر اعمال صالح سے خالی گزری ہے اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا. اور جو امت اس وقت میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، دنیا مافیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے. اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے ہیں کہ اس جو وقت ہمارے پاس موجود ہے اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے بھائی، یہ سمجھ میں آ جائے. آج فائدہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں؟ دنیاوی لذات. آج مادیت نے ہمارے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر ساری سوچ کا محور اور ساری صلاحیتیں اسی پر لگ رہی ہیں، اس لیے اسی کی فکر میں لگی ہوں. تو یہاں یہ ہے کہ اس سے ہم نے اس سے کئی گنا زیادہ جو حاصل کر سکتے ہیں اس کی فکر ہے. اس لیے ہم فرما رہے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ جو ہیں، جو عمر وقت میسر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کہ دنیا ما فیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے، ایک ایسی سعادت جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. یہ دولت جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں یہ تو منٹوں میں ختم ہو جائے گی، یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو دولت ملے گی ابدی جو ہے، سعادت ابدی ہے، اس دنیا سے کروڑوں حصہ زائد حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمارے جو گزر چکے ہیں، نیک اللہ کے والے جو گزرے ہیں ہمارے سے پہلے جو گزر چکے ہیں، وہ اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے، ایک ایک سانس کو قیمتی سمجھتے تھے، نگرانی کرتے تھے کہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ یہ اندر جائے نہ یہ باہر. ایک اس تصوف کی اصطلاح پاس انفاس، ایک اصطلاح ہے، الفاظ ہیں، ایک سلسلہ ہے، ان کے یہاں سانس کا ذکر کرایا جاتا ہے. یہ مختلف طریقے رائج ہیں نا دل کی اصلاح کے لیے، ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، ذکر جہر، جیسے میں نے مختلف سلسلے ہیں، ایک سلسلہ ہے، ان کے یہاں طریقہ کیا کہ سانس کے ذریعے سے ذکر کرایا جاتا ہے، وہ اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. ہمارے عارف زار کی مسجد میں ایک دفعہ خطیب آئے، ان کا تعلق اس سلسلے سے تھا پاس انفاس کا. میں بٹگرام گیا ہوا اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ خدمت میں، تو میں نے ایسے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایک آئے ہیں خطیب جی ہے، وہ پاس انفاس کا ذکر کراتے ہیں. حضرت نے پوچھا پاس انفاس کیا ہے جی؟ اب میں چپ، کیونکہ میں نے تو لفظ سنا تھا پاس انفاس، اس طریقہ ذکر کا نام پاس انفاس. تو میں نے کہا جو سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہمارے نام سن لیتے ہیں اور لفظ پر رٹنا شروع کر دیتے ہیں. پاس کا مطلب فرمایا چوکی داری، نگہبانی، ہر سانس کی ایسی نگہبانی، ایسی نگہداشت، ایسی نگرانی کہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے، کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، یہ اس کی مشق ہے. اصل پاس انفاس یہ ہے جس کو یہاں فرما رہے ہیں. تو یہ اصل یہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک طرز ہے، ایک ذکر کا طرز ہے. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے شفیع صاحب، جن کو حضرت فرماتے تھے کہ یہ فنا فی اللہ ہے، بہت دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے. ہم سمجھتے فنا فی اللہ مجذوب ہوگا، مغلوب ہوگا، ہمیں کوئی چیز میں نظر نہیں آتی تھی. فرنسز میں کام کرتے تھے، ماشاءاللہ بڑا مشکل کام ہے نا فرنس پر کام کرنا، بھٹی میں جہاں مولڈنگ ہوتی ہے کتنی وہاں پر حرارت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ عادی ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے تھے، ہمیں کوئی چیز ان میں خاص نظر آتی نہیں تھی ظاہری اعتبار سے. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ. پھر بعد میں باقی پتہ چلا فنا فی اللہ کا مقصد یہ ہے اب زندگی اس کی یعنی اس ذکر کی برکت سے ایسی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ شریعت مطالعہ اس کی طبعی عادت بن گئی ہے, منفی جذبات فنا ہو گئے, منفی تقاضے مغلوب ہو گئے. ایک دفعہ یہاں تمہارے بزرگ ساتھی ہیں آئے, ان کے ساتھ ان کے بیٹے آ گئے, میں نہیں پہچانتا تھا, میرے ہم نام ہیں حافظ مقبول الہی. تو جب تذکرہ ہوا کہ یہ حضرت کے اور خلیفہ شفیع صاحب کے بیٹے ہیں, میں نے کہا ماشاءاللہ, اچھا آپ ان کے بیٹے ہیں. ہر لوگ تو یہ فرماتے تھے, یہ جب بات کی کہنے لگے بالکل صحیح, ہم نے دیکھا زندگی میں کہ پوری برادری ایک طرف اور ہمارے والد صاحب شریعت کے معاملے میں چلے. یہ ہے اصل صلاحیت. ہم کہتے ہیں مخلوق ہو گیا, فنا فی اللہ جی ہو گیا, یہ ہو گیا, تو یہ ہے نگرانی. اچھا وہ مفتی شفیع صاحب کی باتیں تو گھر بہت ساری ہیں. ایک بات یہ بھی ہوئی, انہوں نے ایک دفعہ کہا مجھے 18 سال ہو گئے بیعت کو, 18 سال ہو گئے بیعت کو, آج تک مجھے نہیں پتہ چلا میرا دل میں ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اب بتاؤ. یعنی کیفیت کوئی نہیں ہے مجھے, یہ نہیں پتہ نہیں دل ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, لیکن شیخ پر اعتماد کہ انہوں نے جو فرما دیا ہے شریعت کا اتباع, اس صلاحیت مل گئی اور اس پر جمے ہوئے. تو کیفیات مقصود نہیں ہیں, بعض اوقات کیفیات کو مقصود سمجھتے ہیں, یہ ہوتی ہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتی, بعضوں کو ہوتی ہیں جیسے ان کو ہوئی کوئی کیفیت ہی نہیں ان کو, لیکن دل کے اندر ایک بات ایسی راسخ ہو گئی ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں چلتے. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اسی سلسلے پاس انفاس والے سے بات پاس انفاس سے چلی تھی, سلسلہ ہے. تو وہ شادی میں چونکہ ہوتا تھا ہلکا ہفتہ واری, حضرت کے خلیفہ کے استاد جی قاری غلام محمد صاحب وہ آ جاتے تھے وہاں ہلکا کرا دیتے تھے, ہم بھی اتوار کو چلے جاتے تھے وہاں. تو وہاں پر انہوں نے بتایا, کہنے لگے جی میں ایک دن چلا گیا, میرے دوست مجھے کھینچ کر لے گئے اس حلقے میں جہاں سانس کا ذکر کرتے ہیں, سانس کا ذکر کرتے ہیں, کھینچ کھینچ کے سانس لیتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن ایک مشق ہے. وہ کہتے ہیں اتنا گھنٹہ لگ گیا, اتنا سخت ان کا مجاہدہ پسینے چھوٹ رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنا آسان سا ذکر دیا ہے کہ ہم تو تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاتے ہیں ذکر کر کے. ہر دیکھ کوئی کتاب پڑھی جیسے ہم تھوڑا سا پڑھا اس کے بعد ہمیں بیٹھ کے کتنی دیر ذکر کرتے ہیں جی. تو کہنے لگے میں تو بڑا شکر ہو گیا اللہ, اور وہاں پر جس جو حالت دیکھی ہے ان کی جو سانس کھینچنے کرنے کی مجاہدہ, میں اس کی نفی نہیں کر رہا کیونکہ ہے طریقہ کرائی وہ بھی ہے, بات موازنے کی کر رہا ہوں. تو بتانے لگے کہ موازنہ کر کے تشکر کے جذبات تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا آسان سلسلہ دیا ہے. تو مقصود ان کا بھی یہی ہے سانس کے ذریعے سے, اسی لیے اس کو پاس انفاس کہا ہوں یہ اس کے ساتھ. تو یہاں یہی ہے کہ اپنے یعنی سانسوں کی بھی حفاظت کے غفل سے نہ اندر جائے نہ باہر ہے, اصل تو یہ یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہو, ہر سانس اس کی اطاعت میں گزرے, ہر سانس یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے. یہاں فرما رہے ہیں نا کہ جو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے جو ایک ہر سانس اتنا قیمتی ہے, بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی ریاض مارتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے. اور حدیث میں وارد ہے کہ جو ساعت بندے پر غفلت میں گزری ہے وہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی. جو ساعت بندے پر غفلت سے گزری ہے وہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی, اور اس وقت وہ حسرت ندامت کچھ کام نہ آئے گی. ابھی وقت موجود ہے, اللہ ہمیں ان ساعات کو, ان اوقات کو, ان لمحات کو, ان گھڑیوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے والا بنائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے. اسی کے لیے مشق ہے کہ دل کے اندر ایسی صلاحیت. ذکر سے اصل مقصود تو مذکور ہے, جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے اور ایسے یاد رہے کہ کوئی لمحہ اس کی نافرمانی میں نہ گزرے, اس کی اطاعت میں گزرے. ہر وقت کوئی حکم متوجہ ہے, اللہ کا حکم متوجہ ہے. پچھلے ملفوظ میں بات آئی تھی نا کہ حالتیں انسان کی یہ ہے نا, تو ہر حالت کے احکام ہیں. اصل یہ ہے جو وقت ہے شریعت مطہرہ اللہ نے ہمیں ایسی دی ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے, نازل شدہ شریعت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے اللہ نے دی ہے. اس میں احکام ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے تفصیلی احکام موجود نہ, جزیات تک موجود ہیں. ہم پوچھتے نہیں. پہلی بات تو اندر میں صلاحیت حاصل کرنی, کہ دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم نے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنی ہے. وہ شوق, وہ جذبہ, وہ ولولہ, پھر اس کی تحقیق. جو اسے جاننے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں, محققین ہیں, ان سے پوچھیں. ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے تفصیلی احکامات مل جائیں گے. جیسے ایک آج ایک موضوع ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کی زندگی میں صلاحیت میں برکت عطا فرمائے, آزادی کے تعلق سے. آج آزادی جشن, آزادی جشن, آزادی کا کتنا شور مچا ہوا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے آزادی کیسے منانی ہے, ہم نے خوشی کیسے کرنی ہے, ہمیں غمی کیسے کرنی ہے, ہمیں احکام دیے ہیں, یہ دیکھنا ہے. اب جشن آزادی جشن آزادی جشن آزادی ہے کیا, ہم شریعت سے پوچھیں. دیکھیں ہمارے اقابوں نے محنت فرمائی اور انہوں نے جیسے تفصیل بتائی ہے کہ جس وقت ملک آزاد ہونے کی محنت چل رہی تھی اور محمد علی جناح جی ہیں اس وقت اس کام کو لے کر چلی, اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا, تو ان کے ساتھ جب علماء آئے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں نے ڈیوٹی لگا دی, ذمہ داری لگا دی, اور جس کا پھر اثر بھی ہوا کہ اصل اب دیکھا نا بات سامنے آ گئی کہ کیا کہا گیا. یہ تو سیاسی نعرہ تھا. اسی لیے یہ سیاست بھی ہماری تو شریعت کے تابع ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو دیکھنا کہ اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کی منشا کو پورا کیسے کرنا ہے. تو تصوف جو ہے صوفی وہ ہے جس کے دل کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے, ہر آن ہر گھڑی ہر موقع میں وہ دیکھتا یہ ہے کہ میری اللہ کی منشا کیا ہے اور اس اللہ کی منشا کو پورا کرنے کا اللہ کا طریقہ کیا ہے. جو شکریہ ہمیں خالی نہیں چھوڑا, ہم پوچھتے نہیں. ملیں گے تفصیلات, ملیں گی جزیات, ملیں گی, پوچھیں پتہ چل جائے. تو یہاں اس تصوف سے تو ہم نے اندر میں کیا لینی ہے, وہ صلاحیت لینی ہے, وہ رغبت پیدا ہو جائے, وہ شوق لگ جائے, وہ جذبہ پیدا ہو, وہ ولولہ پیدا ہو کہ میں نے اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اور اطاعت کیا ہے, نافرمانی کیا ہے, یہ شریعت بتائے. اس لیے میں نے بہت دفعہ عرض کیا, ایک مولوی صاحب کو لے کر اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, بیعت کرنا چاہتے تھے. حضرت نے فرمایا تھا سبب کا خلاصہ بتاؤں, ہم بھی متوجہ ہوئے ہیں کہ شاید کوئی خاص بات آج بتانے. فرمایا عواموں کو للہ کرنا اور نواہی کو للہ چھوڑنا, بس خلاصہ. عوامر جن کے کرنے کا ہنر ہے کہ کرو, ان کو اللہ کے لیے کرنا, اور نواہی جس سے منع کیا گیا اللہ کے لیے چھوڑنا. ساری شریعت اسی پر آ گئی, یہ کام کرو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی खुशी कैसे मनानी है, गम कैसे मनाना है, घर में कैसे रहना है, बीवी से कैसे सलूक करना है, औलाद के हकूक क्या हैं, हमें तो पूरी मुकम्मल दिए। इसी तरह तालीम जब फरमाया करते थे कि पांच बड़े शोबे हैं हमारे दीन के, पांच अकायद, इबादात, अखलाक, मामलात, माशरत, ये पांच बड़े बड़े शोबे हैं। हदाया जो हमारी फिका की किताब है, बड़ी जामे है, उसके अंदर कहते हैं कि तीन हिस्से तो किसके हैं, एक हिस्सा इबादात के अहकाम हैं, एक हिस्सा, बाकी तीन हिस्से किसके हैं, इसी के मामलात के हैं, माशरत के हैं। हमें तो मुकम्मल दीन दिया गया, हम कहते हैं हाँ, लेकिन अंदर में वो है ही नहीं। जब मामला पड़ता है फिर पता चलता है क्या चल रहा है। तो तज़किया क्या होगा, तस्फिया क्या होगा, ये जो बातें हम सुन रहे हैं इन अल्लाह वालों की, देखिए उस जमाने में बात फरमाई, क्योंकि लोग जो आ रहे थे आपके पास, जिनको ये शौक था, तलब था कि हमारे अंदर में शफाफत आए, लताफत आए, पाकीजगी आए, इसके लिए वो उनको कुछ असकार भी बताते होंगे, कुछ अशकार भी बताते होंगे, कुछ मुराकबा भी बताते होंगे, लेकिन साथ ये जो अरशादात बता रहे हैं ये कि ये असल ये है कि अपने औकात को कीमती बनाएं। हर लम्हा हमारा हमें बहुत कुछ दिला सकता है, हर लम्हा कीमती, तो यहाँ उसी की तरफ बता जा रहे हैं। इसलिए फिर इस मलफूज को पढ़ लेते हैं, क्या फरमाते हैं, उम्र गुज़श्ता का एवज नहीं, उम्र मौजूद बेबहा है। देखो मुख्तसर सा लेकिन इसके अंदर कितना मज़मून है, जिसके फायदे बताया कि इंसान की जो गुजर गई उसका एवज बदला गुजर गई। अगर आमाले साले से गुजरी है अब कोई सुधारा कर, जो उम्र वक़्त मयसर है इसकी कोई कीमत नहीं, दुनिया माफी हा भी इसकी कीमत नहीं हो सकती, इसलिए कि इसके जरिए बंदा सआदत अबदी हासिल कर सकता है जो अब मौजूद है। देखिए मेरी जिंदगी, मेरी इस वक्त 74 साल हो गई है, अब कमरे हिसाब से 76 हो गई है, अब 76 साल तो गुजर गए ना, अब आगे पता नहीं कितनी बाकी है, ये तो अल्लाह के इल्म है। अभी हमारे तारे 24 साल साथी हैं, उनकी बीवी बीमार हुई, वो तो बीमारी में यही इलाज करा रहे थे, करते करते एकदम सोचा उन्होंने कि इनके मेरे ससुर चूँकि डॉक्टर हैं इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ भी देखता हूँ जरा अच्छी केयर हो जाएगी। ये परसों की बात है, उनके भाई आए हुए थे बड़े, उनके साथ वहाँ भेज दिए, वहाँ नहीं असर के पास जाना हो तो वक्त आगे जहरी तौर पर कुछ नहीं है, बस सर दर्द ही हुआ है, कुछ बुखार सा हो रहा था, अब कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, इलाज हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उनके चूंकि वालिद साहब खुद डॉक्टर हैं, वहाँ जरा यहाँ कोई और नहीं था इतना देखभाल करने वाला, बच्चे छोटे हैं, लेकिन चूंकि उसका वक़्त वहाँ मुकर्रर था इसलिए उसको भेज दिया गया है। तो अर्ज ये कर रहा था कि जिंदगी जो गुजर गई है उसका उसका तदारक भी अभी हो सकता है, ये जो गुजर गई तो गुजर गई, तदारक हो सकता है किससे, तौबा से, नदामत से, अजम से, सारी जिंदगी गुजरी है, लेकिन जब दिल के अंदर एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है, और इस एहसास के बाद दिल में अजम आ गया, एक तो नदामत हो गई, शर्मिंदगी हो गई है कि मैंने गलत गुजारी है जिंदगी है, इस एहसास के बाद अजम हो गया अब मैंने जिंदगी सही शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारनी है, अब शरीयत से पूछ पूछ कर चले। देखिए एक तो गुनाह है, उनका तो जिस लम्हे भी दिल के अंदर शर्मिंदगी और नदामत से तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी, वो सारे यूं साफ हो जाएंगे जैसे किए ही नहीं। एक हकूक है जी, मामलात के मामले हैं,
وہ صاف ہو جائیں گے؟ نہ. توبہ سے گناہ معاف ہو گئے ہیں, لیکن جو معاملات ہیں اس کا تدارک بھی کرنا ہے. اس لیے جب بھی ہم توبہ کریں, جہاں گناہ سے توبہ کریں, یہ بھی سوچیں کسی کے حقوق میرے ذمہ تو نہیں ہے, یا ادا کریں یا معاف کریں. تو ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے, یا ادا کریں یا معاف کریں, لیکن گناہ فوراً معاف ہو جائے. تو ابھی جو مہلت ملی ہوئی ہے, اگر اس میں ہم عزم کر لیں کہ میں نے اس کا تدارک بھی کرنا ہے, ندامت بھی ہو گئی, شرمندگی ہو گئی, اور توبہ بھی کر لی. اس توبہ کو ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے, جیسے گناہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, زہر ہے, اور اس کا تریاق کیا ہے, توبہ ہے. ایک واقعہ سنایا انہوں نے, جنوبی افریقہ میں سفر کر رہے تھے ٹرین پر, کہیں راستے میں ٹرین خراب ہو, کھڑی ہو گئی. اب ذرا دیر ہو گئی, تو عام تو کو ہوتا ہے نا, اترتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو میں بھی اترا رہا دیکھنے کے لیے, تو وہاں ایک پودا انتہائی خوبصورت, بہت ہی خوبصورت, میں لپکا اس پودے کی طرف. میرے ساتھ جو گائیڈ تھا, کوئی رہبر صاحب ہو گیا نا, اس نے ایک دم کہا کہ رکیں, وہ اتنا خوبصورت تھا, میں اس کو چھونا چاہ رہا, نے کہا مارنا لگانا, جتنا یہ خوبصورت پودا ہے, اس کو ہاتھ لگاتے ہی جسم میں ایسے لہریں درد کی اٹھتی ہیں جیسے بچھڑ کاٹ لیے. میں حیران ہو گیا کہ ہے اتنا خوبصورت ہے, اور اس کے اندر کیا ہے, یہ زہر ہے, اور زہر بھی ایسا ہے کہ لمس سے, صرف ہاتھ لگانے سے. تو میں نے اسی سے کہا کہ چلو تم تو میرے ساتھ تھے, اور تمہیں پتا تھا کہ میں لپکا, اب وہ پودے کی خوبصورتی مجھے کھینچ رہی ہے اپنی طرف, تو میں تو لپکا, اور تمہیں معلوم تھا, تمہیں روک دیا, میں تو بچ گیا. لیکن کوئی ایسا بنتا ہے جس کو کوئی بتانے والا نہیں, اس کو پکڑ لے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لہریں پورے جسم میں ایسے تھے بچھنے کاٹ لیے, اس کا کیا بنتا ہوگا؟ کہتے اس کے بعد جو بات اس نے بتائی, اس جس سے پہلے تعجب, اس سے زیادہ تعجب ہوا. انہوں نے کہا حضرت, جہاں یہ پودا ہوتا اس کے قریب ایک اللہ نے ایک اور پودا پیدا کیا ہے, اجڑ میں دکھا دیا, یہ ہے اس میں تیرے آ گیا, اس کو چھو لو لہری ختم ہو جائے گی. لو جی, طلعت مفتقی ثانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جیت کیفیت ہوئی کہ جہاں زہر وہاں تریاق, اللہ نے جہاں زہر پیدا کیا وہاں قریب ہی کیا ہے تریاق, وہی دکھایا جی. تو مجھے فوراً احساس ہوا جس طریقے سے گناہ جو ہے یہ زہر ہے, جب نفس ڈنگ مار لے, شیطان ڈس لے, تو پھر اندر گناہ کی لہریں اٹھتی ہیں نا, یہی ہے نا, اس کا تریاق کیا ہے توبہ, اس کا تریاق کیا ہے توبہ. اور توبہ حقیقت بتا دی میں نے, ایک کیا ہے گزشتہ پر ندامت شرمندگی, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی کی فکر. اور اللہ کے بندے ہیں کرنے والے. ایک صاحب جماعت میں جا رہے تھے ہمارے ساتھی, باہر کسی ملک میں اسلام آباد جماعت ٹھہری ہوئی تھی ویزے کے لیے, انہوں نے وہاں سے لے کر لاہور تک کا سفر صرف اس لیے کیا, میرے پاس آیا کہ اس لیے آئے ہیں, میں نے آپ کی غیبت کی تھی, میں نے سوچا میں جماعت میں جا رہا ہوں تو آپ سے معافی مانگ لوں. کیوں جی, اللہ کے بندے ہیں, تدار. اور آج ہم غیبت دن رات, ہمارا دھیان بن جاتا ہے غیبت, غیبت جس کی غیبت ہوئی ہے, یہ ہمیں یہ اس سے معافی. ایسے ایک اور ساتھی ہمارے یہاں پر ڈیفینس میں, وہ حج پر جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ, وہ بھی آ گئے, میں نے آپ کی غیبت کی. اللہ کے بندے ہیں آج, مجھے تو پتہ نہیں چلا, کہتے میں نے تو کیا. تو میں نے کہا حج پر جا رہا ہوں, معافی کریں. تو توبہ سے گناہ معاف ہوگا, لیکن کسی کا حق ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کا حق دینا ہے, اس کا تدارک بھی تو عزم کریں. تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. یہاں یہ جو ہے نا کہ ابھی وقت جو ہے یہ قیمتی ہے, پھر پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. تو بھائی اس ذکر کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر میں وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو, ایک جذبہ پیدا ہو, ایک غزلہ پیدا ہو کہ میں نے اب زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنی ہے. تو دل چاہ لے, دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے, وہ ذکر قلبی ہے, وہ ذکر خفی ہے. کیا اور بھی ہیں, یہ بھی ہے, یہی ہے نہیں کہنا, تو یہ بھی ایک ہے. تو مقصود اس سے بھی وہی ہے کہ دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے, وہ شوق پیدا ہو جائے, وہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ بقیہ زندگی میں نے گزارنی ہے اللہ کی اطاعت میں, اس کی نافرمانی سے بچ کر, اور جو گزر گئی ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہے. اب دیکھیے جو نمازیں قضا ہوگی ان کو بھی ہم نے قضا ادا کرنی ہے, روزے رہ گئے ہیں, زکوٰۃ رہ گئی ہے, تو یہ ساری چیزیں گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا, لیکن ان کے لیے بھی محنت کرنی کہ یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اللہ کے بندے جنہوں نے محنت کر کے اپنی اس کی تلافی کر لی, تو یہ ہمارے اندر وہ پیدا ہو, صلاحیت پیدا ہو. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے ذکر قلبی, جس کا مستقب حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت یاد کرو, غافلین میں سنو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کیا کرو, اللہ کی یاد بسارو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں فذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو لیکن تبتل کے ساتھ. یہ صلاحیت جو نفس کی قوت کو توڑے ہیں, جو شیطان کے دو کو ہمیں اس سے بچائے, جو ماحول کی گندی فضاؤں سے بچائے, یہ صلاحیت جو لینی ہے, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل میں اللہ کے نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. وذکر اسم ربی کا اسم کے ساتھ, کہ رب کا نام جو ہے اسم کو ہیں یہ دل میں رچا لیں بسا لیں, لیکن تبتل کے ساتھ کچھ وقت نکالیں, پھر اس کی مشق کریں دل کے اندر. یہ ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے اس کی دل کے اندر اپنے ارادے سے تکرار کریں اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسے رچ بس جائے, تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے, ہر حرام کام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو مقصود ہے اسے, وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں. یہ آنکھیں بند کرنا ایک ضرورت کے درجے میں ہے, کہتا ہے کہ دھیان دل پر آ جائے, ورنہ کھلی آنکھ سے بھی کر سکتے ہیں. تصور جمے نہ جمے, اصل ارادے کی تکرار ہے. دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں, اس حافظ کی طرح جو قرآن کی آیات کی تکرار کرتا ہے, قرآن اس کے سینے میں سما جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کا دھیان خیال ہمارے سینے میں سما جائے, اللہ کے نام کی کیا کریں ہم, تکرار کرے ہیں. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا من غيرك، ونبلغ قلوبنا بنور معرفة وجهك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.